السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک اور نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں امریکہ میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی یہ رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
انسانی حقوق کی معروف سرگرم کارکن اور سینئر پاکستانی قانون دان عاصمہ جہانگیر انتقال کر گئیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا، افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے 4 ملازمین نے اپنے 16 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد وہ جنوبی صوبے ہلمنڈ میں طالبان بغاوت میں شامل ہونے کے لیے ادارے سے فرار ہو گئے۔ اور عالمی خبروں میں، روس کے عہدیداروں کے مطابق ماسکو کے قریب گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے میں سوار تمام 71 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی علم بردار اور ممتاز قانون دان عاصمہ جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 66 برس تھی۔ عاصمہ جہانگیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر بھی رہ چکی ہیں۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون تھیں۔ مس جہانگیر کو ملک کے اندر عامر حکومتوں کے خلاف جد و جہد اور جمہوریت کی دائی کی حیثیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہونے پر عاصمہ جہانگیر کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ عاصمہ جہانگیر پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون صدر تھیں، جبکہ انسانی حقوق، خاص طور پر حقوق نسواں کی، وہ ایک بلند آہنگ کارکن تھیں جن کی خدمات کو ملکی و غیر ملکی سطح پر سراہا جاتا رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر آتے ہی ملک بھر کے سیاسی و سماجی اور قانون دان حلقوں کی طرف سے گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ان کا شمار ملک کے ایک موقر غیر سرکاری ادارے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے بانی اراکین میں ہوتا تھا۔ کمیشن کے موجودہ چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں عاصمہ جہانگیر کے انتقال کو ملک میں انسانی حقوق کی تحریک کے لیے گہرا دھچکا قرار دیا۔
انہوں نے 1984 میں ایچ آر سی پی کی بنیاد رکھی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، نثار عثمانی کے اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ ان کی ہی وجہ سے ایچ آر سی پی جو ہے وہ اتنا فعال تھا، ان کے نام سے جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے اور بہت نقصان پہنچے گا پاکستان میں تحریک کو، ہیومن رائٹس کی۔
جنوری 1952 میں لاہور میں پیدا ہونے والی عاصمہ جہانگیر نے کنیڈ کالج سے گریجویشن کے بعد 1978 میں پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بطور وکیل 1980 میں اپنے فرائض انجام دینے والی عاصمہ جہانگیر بعد ازاں سپریم کورٹ میں بھی بطور وکیل پیش ہونا شروع ہوئیں، لیکن ساتھ ہی اس دور میں فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف ہونے والی تحریکوں میں بھی وہ پیش رہیں۔ اسی دور میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ عاصمہ جہانگیر کی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا، جبکہ انہوں نے کئی ایک معروف بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر رکھے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے محکمہ خزانہ نے حال ہی میں 3 پاکستانیوں کے نام عالمی دہشت گردوں کی اپنی فہرست میں شامل کر لیے ہیں۔ یہ افراد کون ہیں؟ تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
امریکہ کی طرف سے حال ہی میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے والے 3 پاکستانیوں کے بارے میں کوئی باوثوق معلومات تو حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ شیخ امین اللہ کے قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں، جو چند سال پہلے سعودی عرب میں ان کی گرفتاری کے بعد سے روپوش ہے۔ شیخ امین اللہ افغان صوبے کنر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک عرصے تک وہ پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے علاقے گنج میں ایک دینی مدرسہ چلاتے رہے، اور 2013 میں سعودی عرب چلے گئے تھے، جہاں بعد میں انہیں حکام نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان پر 2009 میں اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی، اور ان کا شمار بھی مطلوب عالمی دہشت گردوں میں ہوتا ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت کے وقت شیخ امین کا مبینہ تعلق ان عرب انتہا پسندوں سے قائم ہوا جو حملہور فوج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور بعد ازاں یہ سب القاعدہ کی چتری تلے جمع ہوئے۔ جن 3 افراد پر گزشتہ ہفتے ہی امریکی محکمہ خزانہ نے پابندیاں عائد کرتی ہوئی ان کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا. ان میں دلاور خان، نادر خان، رحمان زیب، فقیر محمد اور حزب اللہ استم خان شامل ہیں. ان میں سے دو کا تعلق پاکستان کے علاقے بیر سے ہے، جبکہ ایک کا آبائی علاقہ افغان صوبہ ننگرہار ہے. شیخ امین اللہ کے ایک سابق معاون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں بھی ان تینوں کے بارے میں کسی طرح کی معلومات نہیں ہے. وہ خود بھی شیخ امین کا مدرسہ چھوڑ کر ایک عرصہ قبل اپنے آبائی علاقے باجوڑ میں دوبارہ آبسے ہیں. دلاور خان، نادر خان کا تعلق خیبر پختونخوا صوبے کے علاقے دیر سے ہے اور وہ شیخ امین اللہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو کہ پشاور اور افغانستان میں ان کی نقل و حرکت کے وقت بھی متعدد بار ان کے ہمراہ تھے اور انہیں پشاور کے مدرسے میں بھی شیخ کے ساتھ دیکھا گیا تھا. رحمان زید فقیر محمد کا تعلق بھی دیر سے ہے اور وہ ایک عرصے تک بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں مقیم رہے. افغان ذرائع باور کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کی سعودی عرب میں شیخ امین اللہ سے ملاقاتیں رہی اور اسی بنا پر ان کا نام بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا. حزب اللہ اسلم خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغان صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ گنج مدرسے سے وابستہ تھے اور شیخ امین اللہ کی مسجد میں بطور مؤذن بھی فرائض انجام دیتے رہے. ان تینوں افراد کو القاعدہ اور لشکر طیبہ کو مبینہ طور پر معاونت فراہم کرنے پر امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے. شبین شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے صوبہ پنجاب میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات کا از خود نوٹس لیا ہے. لاہور شہر کو صاف پانی کی فراہمی کے مسئلے پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صوبے میں کتنے لوگ پولیس کے ہاتھوں ہلاک کیے جا چکے ہیں. اس ضمن میں انسپیکٹر جنرل پولیس کو ایک ہفتے کے اندر رپورٹ داخل کرانے کا حکم دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
چیف جسٹس نے یہ از خود نوٹس اتوار کو لاہور میں آلودہ پانی کی فراہمی کے معاملے کی سماعت کے دوران لیا. پاکستان میں زیر حراست ملزموں اور مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس مقابلوں کی خبریں اکثر مقامی ذرائع ابلاغ میں آتی رہتی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر سماجی اور سیاسی حلقے ایسے واقعات کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق پاکستان میں ہر سال سینکڑوں افراد کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ واقعات صوبہ پنجاب اور سندھ میں رونما ہوتے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اکرام چودھری نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مبینہ ماورائے عدالت قتل بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور عدالت عظمیٰ کا ایسے واقعات کا نوٹس لینا ایک خوش آئین امر ہے.
اعلیٰ عدالتوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے اور اس قسم کے جو انکاؤنٹر ہیں پولیس یا کسی کی طرف سے بھی وہ یقیناً اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جس ماحول میں پاکستان میں قانون کی عملداری کو ٹریس پاس یا ٹریمپل کیا جا رہا ہے. تو یہ انکاؤنٹر جو ہیں ڈیو پروسیس کی اور کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کی سریحاً خلاف ورزی ہے اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چونکہ مسئلہ ٹیک اپ ہو گیا ہے اس کے مثبت اثرات تو مرتب ہوں گے.
دوسری طرف رواں ہفتے پنجاب کے جنوبی قصبے لودرا میں ایک جلسے میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی پنجاب میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اگرچہ اس بارے میں سرکاری طور پر حتمی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں. تاہم اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال صوبہ پنجاب میں 200 سے زائد افراد کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا گیا. حکومت میں شامل عہدیداروں کا موقف ہے کہ پاکستان میں پولیس کو صرف جرائم پیشہ عناصر ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کا بھی سامنا ہے اور بعض اوقات انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب اپنے دفاع میں ان کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کی متنازع رابطہ کمیٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار کو کنوینر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. کراچی سے ثاقب راجہ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
جی بہت شکریہ. جی دیکھیں جی، کراچی میں گزشتہ ایک ہفتے سے جو سیاسی ہلچل جاری تھی اس کا جو اینڈ گیم ہے وہ ہونے جا رہا ہوا ہے. کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کی رابطہ کمیٹی نے اپنے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر قنور نوید نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ہٹا دیا جائے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے جو دیگر ارکان ہیں ان کے درمیان ایک ہفتے سے تنازع چل رہا تھا کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں نامزد کیے جانے تھے امیدوار ان پر، تو اس پر جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا موقف تھا کہ کامران ٹیسوری جنہوں نے 2017 ہی میں پارٹی جوائن کی ہے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے
جی.
لیکن دوسری جانب جو رابطہ کمیٹی کے دیگر ارکان ہیں انہوں نے اس کی پرزور مخالفت کی اور اس پر جو ہے تنازع کھڑا ہوا اور اس کے بعد دونوں گروپس نے الگ الگ اپنے جو امیدوار ہیں ان کی نامزدگی کے فارمز بھی سینٹ میں جمع کرائے, لیکن اب جو ہے بالآخر اس کے بعد جو ہے جو تنازعہ جب بڑھتا گیا اس کے بعد بالآخر رابطہ کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہی سربراہ, اپنی پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کو عہدے سے ہٹا رہے ہیں, اور اب جو نام تجویز کیے جائیں گے رابطہ کمیٹی کی جانب سے وہی نام در حقیقت سینٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار تصور کیے جائیں گے. اور اب یہ جنگ جو ہے قانونی شکل بھی اختیار کر چکی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے اب سے کچھ دیر پہلے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں, اور انہوں نے آج جنرل ورکرز اجلاس بلایا ہوتا پارٹی کا, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں جو کارکنان ہیں وہی فیصلہ کریں گے در حقیقت, اور انہیں جو 35 سال کی ان کی جو رفاقت ہے پارٹی سے اس کو ختم کیا گیا. ایک جفاکش کارکن کے طور پر انہوں نے اپنے انہوں نے کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے کام نہیں کیا ہے. تو یہ موقف تو ہے ڈاکٹر فاروق ستار.
ثاقب راجا کی رپورٹ آپ سن رہے تھے کراچی سے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو ظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زیاد آل نہیان کے ساتھ دبئی میں 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ان معاہدوں میں بھارت کی آئل کمپنیوں کو ملک سے باہر کاروبار پر 10% رعایت دینے کا معاہدہ بھی شامل ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو ظہبی میں ولی عہد محمد بن زیاد آل نہیان اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم محمد بن راشد المختوم سے ملاقات کی, اور باہمی تجارت, دفاع اور عوام سے عوام کے مابین رابطے کے شعبوں میں تعاون تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے, جن میں بھارتی تیل کمپنیوں کے کنسورشیم کو خام تیل پر مراعات میں 10% حصہ داری دینے کا تاریخی معاہدہ بھی شامل ہے. مودی اپنے 3 ملکی دورے میں اردو سے ابوظہبی پہنچے. ایئرپورٹ پر محمد بن زیاد آل نہیان اور شاہی خاندان کے افراد نے ان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے ابوظہبی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پہلے ہندو مندر کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے ایک عظیم الشان مندر کی تعمیر کے لیے محمد بن زیاد آل نہیان کا شکریہ ادا کیا, اور کہا کہ اس مندر کے بن جانے کے بعد بھارتی باشندوں کو متحدہ عرب امارات میں ایک نئی شناخت ملے گی. متحدہ عرب امارات میں 30 لاکھ بھارتی رہتے ہیں. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور امارات کے رشتے خریدار اور فروخت کنندہ سے کہیں آگے ہیں. اس موقع پر انہوں نے دبئی میں منعقدہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں کلیدی خطبہ پیش کیا. انہوں نے بموں اور میزائلوں کی تیاری میں بڑے پیمانے پر عالمی سرمایہ کاری پر اظہار تشویش کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے خلاف دنیا کو خبردار کیا, اور کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ترقی کے لیے کیا جانا چاہیے, تباہی کے لیے نہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک بڑے فوجی ٹھکانے پر مسلح تعطل اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. عہدیداروں کے مطابق تصادم کے دوران مزید 3 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہوئے, جبکہ ایک اور عسکریت پسند بھی مارا گیا. یوسف جمیل سری نگر سے رپورٹ دیتے ہیں.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک بڑے فوجی ٹھکانے پر مسلح تعطل اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. شہر کے سنجوان علاقے میں واقع فوجی ٹھکانے میں محصور عسکریت پسندوں اور بھارتی مسلح افواج کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے, اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تصادم کے دوران مزید 3 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ایک اور عسکریت پسند بھی مارا گیا ہے. اس طرح سنیچر کی صبح کو شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں ایک صوبے دار سمیت بھارتی فوج کے 5 سپاہی, 1 شہری اور 4 عسکریت پسند شامل ہیں. ایک میجر سمیت نصف درجن فوجی اور ان کے اہل خانہ زخمی ہوئے ہیں. مشتبہ عسکریت پسندوں نے سنیچر کو مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 4 بجے سنجوان میں بھارتی فوج کی 36 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر دعویٰ بول کر عقبی راستے سے اندر گھسنے میں کامیابی حاصل کی تھی. بھارتی فوج, نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی. بعد میں بھارتی فضائیہ کے پیرا کمانڈوز کو ادھمپور سے, جہاں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے صدر دفاتر واقع ہیں اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سرسوا علاقے سے, ہوائی جہازوں کے ذریعے جموں لایا گیا. جب سے وہ دوسرے حفاظت دستوں کے ساتھ مل کر عسکریت پسندوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق عسکری تنظیم جیش محمد سے ہے. انہوں نے بتایا کہ انہیں سراغ رساں ذرائع سے پہلے ہی یہ اطلاع ملی تھی کہ جیش محمد کشمیری باغی محمد افضل گورو کی برسی پر کوئی بڑی کارروائی کرنے والی ہے. حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کی طرف سے سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر تک مارچ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. اس دوران جنوبی ضلع شوپیان میں مظاہرین پر حفاظت دستوں کی فائرنگ میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
پاکستان کے معروف اداکار قاضی واجد کراچی میں انتقال کر گئے. ریڈیو پاکستان سے صداکاری کے ساتھ کیریئر کا آغاز کرنے والے قاضی واجد نے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنیے.
پاکستان ٹیلی ویژن کا بڑا نام قاضی واجد آج خالق حقیقی سے جا ملے. نامور اداکار کو شوگر اور بلڈ پریشر کا عارضہ کافی عرصے سے لاحق تھا. گزشتہ رات تکلیف بڑھ جانے کے باعث انہیں نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ آج دوپہر کو انتقال کر گئے. قاضی واجد 26 مئی 1930 کو لاہور میں پیدا ہوئے. آغاز میں اسٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لیا. سرکاری ٹی وی نے 1964 میں نشریات شروع کی تو قاضی واجد پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ بن گئے. پی ٹی وی کا مشہور ترین ڈرامہ تعلیم بالغاں قاضی واجد کی پہچان بنا. قاضی واجد نے خدا کی بستی میں بھی راجہ کا شاندار اور یادگار کردار ادا کیا. سینئر اداکار کے مشہور ڈراموں میں مرزا غالب بندر روڈ پر، انکہی، تنہائیاں، ہوائیں بھی شامل ہیں. قاضی واجد نے دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، شہزوری، ہوا کی بیٹی، خالہ خیراں اور کرن کہانی میں بھی اداکاری کے یادگار جوہر دکھائے. حکومت پاکستان نے قاضی واجد کو 14 اگست 1988 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا، جبکہ 2016 میں انہیں فنی خدمات کے 60 سال مکمل ہونے پر کمال فن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. قاضی واجد کی نماز جنازہ اور تدفین کراچی ہی میں ہوگی. نامور اداکار کے انتقال پر فنکار برادری، سیاستدانوں اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قاضی واجد کی جاندار اداکاری نے اردو ڈراموں کو نئی جدت سے نوازا. ان کا خلا پر ہونے میں ایک عرصہ بیت سکتا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے 4 ملازمین نے اپنے 16 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد وہ جنوبی صوبے ہیلمنڈ میں طالبان بغاوت میں شامل ہونے کے لیے ادارے سے فرار ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ایک ایسی تنصیب پر پیش آیا جس کا تعلق گرشک ضلع میں نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یا NDS سے ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان عمر زواق نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جب اس تنصیب میں یہ واقعہ پیش آیا اس وقت طالبان نے بھی NDS سینٹر پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں افغان سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں. زواق نے بتایا کہ دونوں جانب سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں دی. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ حملہ 3 دراندازوں نے کیا، جنہوں نے تنصیب پر موجود تمام ہتھیاروں اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا تھا. روس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ماسکو کے قریب گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے میں سوار تمام 71 افراد ہلاک ہو گئے. 65 مسافر اور عملے کے 6 افراد جہاز پر سوار تھے اور ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا. روس کے ٹرانسپورٹ کی جانچ کے دفتر کی طرف سے ایک بیان میں یہ بات بتائی گئی. سراٹوپ ایئر لائنز کا طیارہ ڈیڈوو ایئرپورٹ سے اورسک شہر جا رہا تھا، جب ماسکو کے جنوب مشرق سے قریب 80 کلومیٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کلیدی معاون وائٹ ہاؤس کی طرف سے شریک حیات سے زیادتی کے معاملے کی ہینڈلنگ کا دفاع کر رہی ہیں. زیادتی کے یہ الزامات صدر کے سابق سٹاف سیکرٹری پر ان کی سابقہ بیویوں کی طرف سے لگائے گئے، جنہوں نے استعفی دے دیا ہے. صدارتی مشیر کیلین کانوے نے CNN کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ راب پورٹر نے استعفی دیتے ہوئے درست اقدام اٹھایا جب ان کی 2 سابقہ بیویوں نے جسمانی طور پر زیادتی کے ثبوت پیش کیے، لیکن انہوں نے میڈیا کی ان رپورٹوں کا جواب نہیں دیا کہ چیف آف سٹاف جان کیلی اور وائٹ ہاؤس کے وکیل ڈونلڈ میگاکئی ماہ سے FBI سیکیورٹی جانچ کے دوران اس زیادتی کے الزامات سے آگاہ تھے، جبکہ پورٹر بھی عبوری کلیئرنس کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کے ایک بیان میں توثیق کی گئی ہے کہ اسرائیل امریکہ کا قریبی حلیف ہے اور ہم ایران کی پشت پناہی میں جنوبی شام میں شامی اور ملیشیا افواج سے خود کا دفاع کرنے کے اس کے حق کا خیر مقدم کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں ایران اور اس کے حلیفوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اشتعالی کارروائیوں کو ختم کریں اور علاقائی امن کے لیے کام کریں. اس بیان سے پہلے اسرائیل نے ہفتے کے روز شام میں درجن بھر ایرانی اور شامی اہداف پر حملے کیے. اسرائیل کے ان حملوں سے پہلے شام میں حملے کے بعد واپس لوٹنے والے ایک اسرائیلی جنگی طیارے کو مار گرایا گیا. اس سے پہلے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے شام سے داغے جانے والے ایک ایرانی ڈرون کو مارا تھا جو جمعے کو دیر گئے اسرائیلی علاقے میں داخل ہوا.
سوختی لفنے شاہ کلا ان نسیر روسیہ ولادیمیر پوتین
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ قبل میں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی ہے اور میں نے انہیں دوبارہ بتایا ہے کہ شام کے علاقے سے ہم پر کیے جانے والے حملوں کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اپنی فوجوں کے درمیان سیکیورٹی رابطہ کاری کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. میں نے امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے بھی بات کی اور انہیں گزشتہ روز کے واقعات اور علاقائی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل امن کا خواہاں ہے لیکن اپنے خلاف کیے گئے کسی بھی حملے کا دفاع کرنا جاری رکھیں گے. ہفتے کے روز کیے جانے والے حملے میں اسرائیل کے ایک F-16 جنگی طیارے کو شام کی فوج نے طیارہ شکن فائرنگ سے مار گرایا تھا. اسرائیلی ہوا باز طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اسرائیل کی دفاعی افواج نے بتایا ہے. شام کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ شام اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیل کی نئی جارحیت کا جواب دے رہا ہے, جبکہ IDF کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رونن منیلس نے کہا کہ ایران خطے کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے پتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم مختلف حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو بھی اس صورتحال کا ذمہ دار ہے اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. مصر کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے شروع کی گئی کارروائی میں 16 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے, جبکہ 30 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی اس کارروائی میں ملک بھر میں دہشت گرد, جرائم پیشہ اور ایسی تنظیموں کو ہدف بنایا جاتا رہا ہے. رائٹرز کی اطلاع کے مطابق مصری فوج کے ترجمان کرنل ٹیمل الرفا نے اتوار کے روز کہا کہ گاڑیاں ہتھیاروں کے ذخائر, مواصلاتی مرکز اور غیر قانونی طور پر کاشت کیے گئے پوست کے کھیتوں کو نشانہ بنایا گیا. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی طرف سے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو پیانگ یانگ کے دورے کی دعوت ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے, جن کا مقصد کمیونسٹ ملک پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرے. تجزیہ کاروں نے اس خیال کا اظہار کیا. کم نے اپنی اکلوتی بہن اور با اعتماد حلیف کم جونگ جون کے توسط سے جنوبی کوریا کے لیڈر کو یہ پیغام دیا جو سرمائی اولمپکس کے موقع پر جنوبی کوریا کا دورہ کر رہی ہیں. جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مون کے مطابق وہ اس کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے سازگار ماحول تشکیل کرنے کے خواہاں ہیں. اس صورتحال کے بارے میں مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں. اور سول میں اتوار کے روز بھی شمالی کوریا مخالف احتجاج جاری رہا, جس کا اہتمام دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے کیا. پیانگ چانگ میں ہونے والی سرمائی اولمپک مقابلوں میں شمالی کوریا کی شرکت کا عام طور پر خیر مقدم کیا گیا ہے. دونوں ملک ایک ہی ٹیم کے طور پر حصہ لے رہے ہیں. اور یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلا کے سلسلے میں برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. ان دشوار مذاکرات کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے سامنے تجارتی اور اقتصادی معاملات بھی ہیں. تجزیہ کاروں کی آرا پر مشتمل لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریزویل کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
یورپی یونین سے اپنے انخلا کے موقع پر برطانیہ کو عالمی پیمانے پر نئی اقتصادی اور تجارتی حکمت عملی بھی تشکیل دینا ہوگی. برطانوی حکومت کے افشا ہونے والے ایک تجزیے کے مطابق جاپان نے کہا ہے کہ انخلا کے نتیجے میں اگر اسے برطانیہ کے ساتھ تجارت میں زیادہ منافع نہ ہوا تو وہ اپنے تجارتی رشتوں کو محدود کر سکتا ہے. جاپان نے برطانیہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے, کیونکہ برطانیہ جاپان کے لیے وہ داخلی راستہ تھا جس کے ذریعے وہ یورپی منڈی تک پہنچتا تھا اور یہاں پر اس پر محصولات عائد نہیں تھے. بہت سی جاپانی کمپنیاں برطانیہ میں کام کر رہی ہیں اور اب ان کمپنیوں کو اندیشہ ہے کہ انخلا کے بعد برطانیہ میں ان کی مصنوعات پر محصولات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی تناظر میں برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ برطانیہ کی تجارت دوست پالیسیاں جاری رہیں گی.
It does present the opportunity.
برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے کہہ رہی ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں آزاد تجارت کے مواقع اور بھی بڑھیں گے. جاپان کے ساتھ جس طرح کے آزاد تجارتی تعلقات قائم ہیں انہیں براہ راست فروغ ملے گا. دوسری طرف برطانیہ میں جاپان کے سفیر کوجی تسورو اوکا کا کہنا ہے,
If there is no profitability of continuing operation in
برطانیہ میں کام کرنے کا اب کوئی زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. صرف جاپان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی منافع بخش نہیں رہے گی, لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط اور دور اندیشی کی ضرورت ہے. یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے بعد دوسرے یورپی ملکوں میں داخلے کے لیے نئے تجارتی ضوابط اور اصول طے کیے جا رہے ہیں. کسٹم کے بھی نئے قوانین بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ شمالی اور جمہوریہ آئرلینڈ کی سرحدوں کا معاملہ بھی حل طلب ہے. تجزیہ کار جوناتھن پورٹس کہتے ہیں,
Which is likely going to mean that the UK accepts that the EU makes all the rules.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپی یونین جو اصول اور قوانین وضع کرے گی اسے برطانیہ کو منوان قبول کرنا پڑے گا۔ ہم ادائیگی تو کریں گے مگر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کڑوی گولی کو نگلنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یورپی یونین سے برطانوی انخلا کی تکمیل میں اب تقریباً ایک سال باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کے عالمی منڈی اور یورپی منڈی سے کس قسم کے تعلقات قائم ہوں گے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے برطانیہ سخت دباؤ میں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ کی افریقہ نیشنل کانگریس اے این سی پارٹی کے لیڈر نے اتوار کے روز کہا کہ پارٹی ملک کے اسکینڈلز کا شکار صدر جیکب زوما کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اے این سی لیڈر سیرل راماپوسا نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کی قومی انتظامیہ کا اجلاس پیر کو طلب کیا ہے تاکہ بھرپور انداز میں زوما کے صدر کی حیثیت سے منصب سنبھالنے پر غور کیا جائے۔ راماپوسا اور ان کی حلیف زوما کے مستعفی ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت کے شہر ممبئی کے ساتھ واقع ایک قصبے تھامنے میں ایک ایسا سکول ہے جو بحری جہاز سے سامان بھیجنے والے ایک کنٹینر میں ایک بڑے پل کے نیچے چلایا جا رہا ہے۔ یہ سکول ان بچوں کے لیے ہے جنہیں اسٹریٹ چلڈرن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچے کسی باقاعدہ اسکول میں نہیں جا سکتے، اس لیے ان کے لیے اسکول اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں وہ دن کا زیادہ وقت گزارتے ہیں، یعنی سڑک۔ تفصیل سنتے ہیں انجنا پسریچا کی رپورٹ میں شہناز عزیز سے۔
یہ بچے اسکول پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا یونیفارم پہنتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین کا کوئی گھر نہیں ہے اور وہ بھی سڑک پر ہی رہتے ہیں، اور باتو ساونت یہ پہلا اسکول ہے جہاں انہوں نے کبھی بھی قدم رکھا ہے۔ باتو ساونت اسکول چلانے والی رضاکار تنظیم کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں
وہ رستے کے اوپر رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول میں بھیجیں گے، پھر دوپہر کو شام کو لینے آئیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو یہ اسکول میں نہیں جا سکتے، اس لیے اسکول ان کے پاس لانا ضروری تھا۔
ڈیڑھ برس پہلے اسکول شروع ہونے کے بعد سے یہاں بچوں کی تعداد 22 سے 46 تک رہتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بچے یا تو ٹریفک سگنلز پر رکنے والی گاڑیوں کو چھوٹی موٹی چیزیں بیچا کرتے تھے یا بھیک مانگتے تھے، لیکن اب وہ یہ وقت اپنا سبق یاد کرنے میں گزارتے ہیں۔ یہاں کی ایک ٹیچر شردا کہتی ہیں کہ انتہائی دشوار حالات سے اسکول میں آنے والے بچوں کی بہت سی عادتیں چھڑانا مشکل ہوتا ہے، جیسے لڑنا، گالیاں دینا، اور انہیں یہ سکھانا کہ اس کے بجائے اب وہ پڑھیں لکھیں۔
ان کا جو بھی کچھ کام کرتے تھے اس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ کا یہی ہے کہ ان کو اسکول میں کیسے بٹھایا جائے، اسکول کی عادت کیسے ہو جائے، اس کے لیے کچھ اسٹوریز بتانا، سانگ بتانا، سانگ لینا، بچوں کے ساتھ کھیل وغیرہ سے اسٹارٹ کرنا۔
یہ بچے سڑکوں پر ہی سوتے ہیں اور عام طور سے رات کو دیر تک اس وقت تک جاگتے رہتے ہیں جب تک ٹریفک کی آوازیں کم نہ ہو جائیں، اسی لیے اسکول 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ ان کی کتابیں، یونیفارم اور کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کے لیے یہاں لاکرز ہیں۔ باتو ساونت کہتے ہیں کہ جو تبدیلی بچوں میں آئی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔
بیگنگ بند ہو گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بیگنگ بند ہونے سے وجہ سے ہوتا ہے کیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی بدلتا ہے۔ ہر ایک چیز فری میں ملتی ہے، ہر ایک چیز مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ان کا تیار ہوا تھا وہ شکشا کے وجہ سے دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ محنت کرنی چاہیے، اچھا اپنے کو کریئر مل سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ سیکھیں گے تو۔
19 سالہ موہن اسکول کے سب سے بڑے طالب علم ہیں۔ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیں گے۔
جیسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیسے سیکھنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، اس کا سب اسکول میں پتہ چلتا ہے، اسی لیے اسکول آنا اچھا لگتا ہے۔
موہن کی طرح ننا کرن بھی ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھتا ہے۔
اچھے سے پڑھوں گا اور بڑا آدمی بنوں گا۔
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیانگ چانگ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپک کھیلوں میں امریکہ کے ایک نوجوان کھلاڑی نے طلائی تمغہ جیتا ہے۔ 17 سالہ ریڈ جرارڈ کا تعلق سلور تھارن کولوراڈو سے ہے، اور اولمپک کھیلوں میں وہ پہلی بار شرکت کر کے انہوں نے سنو بورڈنگ کے مقابلوں میں یہ تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے جیتنے کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہم یاد دلاتے چلیں، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات آپ پاکستان میں رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں میں آپ مختلف حالات حاضرہ کے شوز، رپورٹیں اور تجزیاتی پروگرام بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urdu.voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے ان پروگراموں کو اور نشریات کو براہ راست سماعت فرمائیے۔ اب اس وقت پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایڈیٹر اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر بل باربر کے ساتھ بہجت بھی اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔